أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ترجمہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ام حسبتم, کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ولما یاتکم, جب کہ تمہارے پاس نہیں آئی ہے, مثل الذین خلو من قبلکم, ان لوگوں جیسی کیفیت یا ان لوگوں جیسا واقعہ, خلو من قبلکم, جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, مستہم البأساء, کہ ان لوگوں کو تنگی لاحق ہو گئی تھی, والضراء, اور سختی اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی, وزلزلوا, اور ان لوگوں کو ہلا دیا گیا, حتیٰ یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول کہنے لگے, والذین آمنوا معہ, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے, یعنی رسول اور مؤمنین کہنے لگے, متى نصر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, الا ان نصر اللہ قریب, سن لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی اور استقامت کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی ہے. صحابہ کرام پر ابتدائی جو زمانہ گزرا ہے, بڑا ہی تنگی کے زمانہ تھا اور بڑی تکلیفوں کا, پریشانیوں کا زمانہ تھا. کفار کی طرف سے بڑی ایذا رسانی کی گئی تھی, اور اس موقع پر بعض صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی سے کہہ دیا تھا, جیسے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ آپ مکے کے دامن میں لیٹے ہوئے تھے, فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ, ان کی تکلیفیں اور مصیبتیں کب تک ہم پر چلیں گی, ایذا رسانیوں کی حد ہو رہی ہے, اور ان کو تو ان کا جو آقا تھا, حضرت خباب ابن ارد غلام تھے, ان کا آقا تھا امیہ ابن خلف, تو وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا, بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا, حتیٰ کہ اس درجہ پریشان کر رکھا تھا کہ انگاریں اس نے بچھا دی تھی, انگار لگائی تھی, اور انگار لگا کر حضرت خباب ابن ارد کو لٹا دیا اس پر, اور ان کے سینے پر پیر رکھ دیا, اور کہنے لگے کہ کلمہ چھوڑ دو. کافر یہی کہتے تھے کہ ایمان کو چھوڑ دو, کلمے کو چھوڑ دو, محمد کی دعوت کو چھوڑ دو, تو یہ کہتے کہ نہیں, یہ چھوڑنے والی کلمہ چھوڑنے والی چیز تھوڑی ہے, تو چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. آ کر اللہ کے نبی کے سامنے دکھانے لگے اپنے چادر کو ہٹا کر کہ یا رسول اللہ, یہ کیفیت ہو گئی, اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس پس منظر میں کہ ایمان لانے کے بعد یوں ہی جنت میں داخلہ نہیں ہو جائے گا, تم سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں, بہت زیادہ پریشانیاں دی گئی ہیں, پریشان ان کو کیا گیا, بہت تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیوں کو ان لوگوں نے جھیلا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان لاتے ہی کسی قسم کی آزمائش نہ ہو, سیدھا جنت میں پہنچ گئے. لپک چاہتے ہیں بندوں کی آزمائش کو کہ واقعتاً یہ بندہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے یا نہیں ہے, واقعتاً یہ بندہ میری ذات پر ایمان لاتا نہیں لاتا, میرے اوپر یقین کرتا نہیں کرتا, میرے اوپر بھروسہ کرتا یا نہیں کرتا. آزمائش تو ہوگی. اچھا, صرف ان کے ساتھ ہوئی ایسی بات نہیں ہے, تقریباً صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ میں تھے سب کو تقریباً ستایا گیا. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ان کے خاندان کے لوگ ان کو ستاتے تھے, حضرت زبیر ابن عوام ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ان کو ستاتے تھے, حضرت بلال حبشی ہیں, ان کے آقا ان کو ستایا کرتے تھے ایمان پر. اللہ کے راستے میں مصیبتیں آتی ہیں, دین پر اگر کوئی چلنا چاہے تو پریشانی تو آئے گی اس کو, اس میں بندے کی اصل آزمائش ہوتی ہے, بندے کا اصل امتحان ہوتا ہے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ ثابت قدم رہا تو کامیاب رہا, ثابت قدم نہیں رہا, سمجھ میں آ جائے گی بات کہ بھائی اس آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہے, کامیاب نہیں ہوگا. پھر جتنے غریب صحابہ کرام تھے سب کو, بلکہ جن کی حیثیت تھی اپنے خاندانوں میں, جن کے معزز خاندان معزز لوگ تھے اپنے خاندان کے اعتبار سے, ان کو بھی تکلیفیں دی گئی. مالدار تھے ان کو بھی تکلیفیں دی گئی. ایسے بہت سارے صحابہ کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے, اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ پاک آزماتے ہیں اتنا. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الانبیاء, کہ لوگوں میں بلاؤں کے یعنی آزمائش کے اعتبار سے سب سے سخت جو ہے نا وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں, پھر انبیاء کرام ہوتے ہیں. ان پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ مصیبتیں, اتنی زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ اس زمانے کے جو واقعات ہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم کو انگار پر لٹا دیا جائے. حضرت خباب, حضرت غالباً حضرت عمار ہیں یا حضرت خباب ہیں, دونوں میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کی چادر ہٹ گئی تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر گڑے پڑے ہوئے ہیں. تو عمر نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا ہے بھائی, کس چیز کے نشان ہیں, کس چیز کے جو ہے نا یہ گڑے پڑے ہوئے ہیں. فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین, یہ ہمارے ابتدائی زمانے کے جب ہم نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت کے احوال ہیں. اس وقت جو حالات ہم پر گزرے ہیں, جو پریشانیاں ہم پر آئی تھیں, آج اس کے اثرات ہیں جو ہماری پیٹھوں پر ہے, کہ ہم لوگوں کو زمین پر آگ بچھا کر کوئلے جلا کر لٹا دیا جاتا تھا, اور ہمارے پیٹ سے نکلنے والا جو خون ہے, ہماری پیٹ سے نکلنے والا جو پیپ ہے, ان انگاروں کو بجھایا کرتا تھا. ایسی مصیبتیں ہم نے جھیلی ہیں, پریشانیاں ہم نے جھیلی ہیں. یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا, دین یوں ہی نہیں پہنچا ہم تک. ہم تو پوچھتے نہیں مسلمان ہیں, مصائب کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, پریشانیوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, تکلیفوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بڑے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن عرص سے فرمایا تھا کہ ابھی اتنی ہی تکلیفوں کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے, تم سے پہلے لوگوں کے جو احوال گزرے ہیں ذرا ان کو جان لو. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو ان کے پیٹ تک جو ہے نا گڑھا کھود کر اس سے زمین میں اتار دیا جاتا تھا, اور زمین میں اتار کر ان کے سر پر آرا رکھ کر دو آدمی کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے تھے کہ اس دعوت کو توحید کو چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے تو ہم تمہارے دو ٹکڑے کر دیں گے. انبیاء تو انبیاء ہیں, لوگ تو لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ کلمہ اور دعوت تو توحید تو چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. اسی وقت ان کے جسم کے دو ٹکڑے آرے سے کر دیے جاتے تھے, سر پر آرا رکھ دیا, چلا دیا گیا. جیسے ہم لکڑی کو کاٹتے ہیں ایسے لوگوں کے جو ہے نا سروں کو کاٹا جاتا تھا, پھر دو ٹکڑے ہو گئے. ہمارے پاس ایمان کی جو دولت ہے میرے دوستوں, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے جس حالت میں ہم کو رکھا ہے, کوئی مصیبتیں ہم پر نہیں, چھوٹی چھوٹی مصیبت ہم پر آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اتنی چھوٹی مصیبتوں کو بھی تحمل نہیں کر پا. ویسے اللہ سے مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے, لیکن آ جائے تو صبر کرنا چاہیے. پھر یہ ہے, اور بعض روایتوں میں یہ ہے, آپ نے فرمایا حضرت خباب سے کہ بھائی لوہے کے جو چھلنی جو ہوتی ہے کانٹے دار, اس کے ذریعے گزشتہ لوگ جو گزرے ہیں ان کے جسموں کو چھیلا جاتا تھا. ایسی تکلیفیں دی گئی ہیں ان کو, ایسی سزائیں دی گئی ہیں ان کو, لیکن صبر کیا ان لوگوں نے. تو دین پر اگر آپ چلنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں پھر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نظام ہی ایسا رکھا ہے, مصیبت تو آدمی کو برداشت کرنا ہے, تکلیف آدمی کو برداشت کرنی ہے, مختلف ذرائع سے آتی ہے. پھر کبھی انسان کا نفس اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ہے, شادی کا موقع ہے, گانا بجانا ہونا ہی ہونا ہے, ہم کو نفس چاہ رہا ہے ہونا ہونا ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑو اس کو, نبی کی تعلیم نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, بلکہ حرام چیزیں اس کے اندر ہیں. آپ اس نفس کے تقاضوں کو کچلیں گے تو پھر آپ کے لیے جنت ہے. کبھی نفس آپ کا مخالف بن کر آئے گا, نفس کی خواہش کچھ اور ہے کہ شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوگا. آپ سو رہے ہیں, سردی کی رات ہے, بستر میں لحاف میں, فجر میں اٹھ کر آنا بڑا دشوار ہوتا ہے. آدمی یہ چاہتا ہے, دل یہ چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں, میں بس فجر میں نہ اٹھوں, اللہ کو یاد نہ کروں, نیند خراب ہو جائے گی, نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ بستر چھوڑ کر آؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے تمہارے اوپر کھولیں گے. پھر صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اصل میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے, اس وقت ہم بستر میں لحاف میں سو رہے ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے لنگر کا اعلان ہو گیا فجر میں 6 بجے, चार बजे से लाइन में लगे हुए रहते हैं हम लोग, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो गया कि भाई आपको वजीफा मिलने वाला है सुबह 6 बजे, तो भाई कहाँ बाद में आता है कि कहाँ वजीफे खत्म हो जाएंगे, कहाँ अगले दिन हमारी बारी बारी अगले दिन आ जाएगी, हमारी टर्न जो है ना वो बाद में आ जाएगी, वक्त से 1 घंटा पहले हम मौजूद रहते हैं, हाजिर रहते हैं वहां पर, ये सूरत हाल है हमारी। लेकिन वही अल्लाह पाक बुला रहे हैं, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आ जाओ, कामयाबी के लिए आ जाओ। और अल्लाह से बड़ी दावत किसकी हो सकती है, अल्लाह से बड़ी दावत किसकी हो सकती है, ये अल्लाह पाक जो बुला रहे हैं अल्लाह की दावत है, ये मेज़बानी जो है ना अल्लाह पाक की जो है वो ज़ाहिर होगी क़ियामत में कि किस चीज़ की तरफ अल्लाह तबारक व ताला बुला रहे थे हमको, क्या अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे तैयार करके हमारे लिए तैयार करके जन्नत में रखा हुआ है। हुफ्फत हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारिह व हुजिबतिन नारु बिश्शहवात, जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से जो है ना अल्लाह तबारक व ताला ने छुपा दिया है, बस जन्नत छुपी भी है और रास्ते में जो है उसके नापसंदीदा चीज़ें आएंगी जो इंसान की तबीयत के खिलाफ होंगी, तबीयत उसको गवारा नहीं करेगी। कभी आदमी का नफ्स है जो आदमी को सताता रहता है, कभी शैतान है उसके भी वसवसे और ख्याल वसवसे चलते रहते हैं सताने के लिए, उसके बहकावे में कभी हम आ जाते हैं और किस किस तरीके पर बहकाता है हमको अंदाज़ा नहीं। कभी इंसानों की शक्ल में शयातीन आ जाते हैं, यानी जिन इंसानों की हरकतें शयातीन की हों तो भी शयातीन ही है, कभी माँ बाप की तरफ से तकाजा आ गया ऐसा जो गैर शरीय होता है, कभी भाई बहनों की तरफ से ऐसा तकाजा आ गया जो गैर शरीय होता है, कभी शोहर की तरफ से ऐसा तकाजा आ गया जो गैर शरीय होता है, कभी बीवी की तरफ से ऐसा तकाजा होता है जो गैर शरीय होता है, आदमी को करना पड़ रहा है, शोहर को करना पड़ रहा है, बीवी को करना पड़ रहा है, औलाद को करना पड़ रहा है, माँ बाप एक चाहते हैं औलाद एक चाहती है। फिर यहाँ पर ये देखिए आदमी के ये एक आसान और सादा ज़िंदगी है जो अल्लाह के नबी ने हमको दी है, वो दीनी जो ज़िंदगी है, आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ चूज़ कर ले कि भाई मुझे इस रास्ते पर चलना है, बहुत आसान रास्ता है हमारे लिए, उसमें अब किसी को मानने की ज़रूरत नहीं, वो ये देखे भाई मेरे लिए शरीयत का हुक्म क्या है यहाँ पर, बस खिस्सा खत्म। फैसला बड़ा आसान है आदमी के लिए, हम ये फैसला लेते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी में हदफ अपना मुतय्यन कर लें किस रास्ते पर मुझे चलना है, एक सीधा रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला है, बाकी रास्ते हैं जो हमारी मंजिल को डिवाइड कर देने वाले हैं। हुजूर ने मिसाल के ज़रिए इसको समझाया कि भाई आपने एक लकीर खींची, उसके दाएं बाएं क्या है लकीरें इधर उधर खींच दी, और उसके बाद फरमाया कि एक रास्ता जो सीधा जा रहा है वो तो जन्नत की तरफ जाने वाला है, दूसरा दाएँ बाएँ जो रास्ते जा रहे हैं वो जन्नत की तरफ नहीं है, वो तो इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं जो उसको कहीं कहीं लेकर चली जा रही हैं। ये तो उस पस मंज़र में अल्लाह तबारक व ताला ने यह आयतें नाज़िल फरमाई, अम हसिबतुम क्या तुम लोगों ने यह गुमान कर रखा है, अन तदखुलुल जन्नत कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम अभी जबकि अभी तुम्हारे पास उन लोगों के वाकयात नहीं पेश आए जो तुमसे पहले लोग गुजर चुके हैं, अभी वो मुसीबतें तुम्हारे ऊपर नहीं आईं, अभी वो परेशानियाँ तुम्हारे ऊपर नहीं आई जो पहले लोगों पर आई थी, मसद्दुमुल बासा व ज़र्रा, बासा यानी उनके ऊपर उनको यानी फ़क्र फाके में मुबतला हो गए, ऐसी तकलीफें भी उनके ऊपर आई, वो ज़र्रा तकालीफ भी जिस्मानी बीमारियां भी उनके साथ लग गई थी, या फिर इसके अलावा आम तकालीफ भी जो मुसीबत हालात और वाकयात होते हैं वो भी। अल्लाह पाक मुख्तलिफ ज़राए से इंसान को आजमाते हैं, आजमाइश अलग अलग, कभी जान से भी होती है, कभी माल से भी होती है, कभी तजारत से भी होती है, कभी किसी और चीज़ से भी होती है, आजमाइशें तो होती रहती हैं, रुकावटें तो आती रहती हैं आदमी के लिए, तो ऐसे मौके पर साबित कदम रहना है जैसे सहाबा इकराम साबित कदम रहे, जान दे दी अपनी लेकिन दीन से नहीं हटे वो लोग। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अनु मक्का मुकर्रमा में अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त उनकी सरदारी थी, हजरत खुबैब को सूली पर लटकाने का उन लोगों ने फैसला कर लिया, सूली दे रहे हैं हजरत खुबैब को, तो अबू सुफियान ने यह कहा कि एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार कर दो तुम्हारी सूली माफ़ कर दी जाएगी, छोटी ख्वाहिश ये थी तुम कि काश के इस सूली पर अगर मैं नहीं होता सिर्फ मोहम्मद होते, ये ख्वाहिश का इजहार कर दो, मोहम्मद को नऊज़ बिल्ला हम लेकर नहीं आएंगे यहाँ पर, सिर्फ इस ख्वाहिश का इजहार कर दो तो तुमको बख्श दिया जाएगा। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में कहने लगे कि मेरी जान जाएगी जाएगी लेकिन ऐसी ख्वाहिश में नहीं कर सकता, काश के मेरी जान छूट जाए और मोहम्मद सूली पर हो जाए, हालांकि हुजूर को लाना मंशा नहीं है नऊज़ बिल्ला, काफिरों का मंशा भी नहीं था, काफिर तो आजमाना चाह रहे थे उनको, उनका इम्तहान चाह रहे थे का देखेंगे कैसी मोहब्बत है, फरमाया कि हुजूर के बारे में ऐसी ख्वाहिश सोच भी नहीं सकते हम, जान चली गई सूली पर लटका दिया गया उनको, क्योंकि बताया ऐसी सहाबा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, دین پر ایسے ثابت قدم رہتے تھے کہ ایسی صورت حال میں آدمی کے لیے گنجائش ہے, جان بچانے کے لیے آدمی کریمہ کفر کہہ سکتا ہے. قرآن میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اجازت دی ہے اس کی. بعض مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں, بعض پریشانیاں ایسی آ جاتی ہیں, آدمی پر جان کے لالے پڑ گئے, تو شریعت کی اجازت یہ ہے کہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتا ہے. دل میں ایمان ہونا چاہیے, لیکن دل میں اگر ایمان ہے اور جان کا خطرہ ہے, کافر اگر مسلط ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہو ورنہ پھر مار دوں گا میں تم کو, تو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے. لیکن دل سے مومن ہونا ضروری ہے, دل سے اعتقاد رکھنا ضروری ہے. صحابہ گنجائش تھی, لیکن ان لوگوں نے ایسے خواہش کا, اپنی جان بچانے کے لیے بھی ایسے خواہش کا اظہار نہیں کیا, ہوئی نہیں. نبی کی محبت کے خلاف تقاضا, محبت نبی کی محبت کے تقاضے کے یہ خلاف تھا. یہ چیز ہم سے ہونے والی نہیں ہے. استقامت بڑی چیز, اہم چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولما یا, تم لوگ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ جو ہے تمہارے پاس پہلے جیسے لوگوں کے واقعات اور حالات نہیں آئے, ویسی مصیبتیں اور پریشانیاں تم پر نہیں آئی. کیا ہوا تھا ان کو؟ مستم الباسا و ذرا, تنگی آ گئی تھی ان کے اوپر, بیماریاں اور تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں ان پر آ گئی تھی. وزل ذلو, اور بعض مواقع ان لوگوں پر ایسے بھی آئے گئے کہ ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا, دہل گئے تھے اندر سے. حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متى نصر اللہ, یہاں تک کہ رسول بھی, یہاں تک کہ مومنین بھی کہنے لگے کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آنے والی ہے. خیر, غزوہ احزاب کے موقع پر ایسی صورت حال تھی. سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین منورہ ہجرت کر کے جب چلے گئے, تو اس وقت جو ہے نا ایک بڑا 4 سال کے بعد ایک غزبہ پیش آیا, غزبہ احزاب جس کو ہم کہتے ہیں. کافروں نے 10,000 لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, اور مختلف قبائل کو ان لوگوں نے ملا لیا صحابہ کے خلاف میں, حضور کے خلاف میں, اور چاہتے یہ تھے کہ سب مل کر ایک ساتھ حملہ بول دیں گے اور سب کا خاتمہ کر دیں گے. یہ ان لوگوں کا منشا تھا. اس موقع پر پوری کافروں کی فوج مسلمانوں سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ہے, 3 گنا زیادہ تھی. ہتھیاروں سے لیس ہو کر قبائل کی پوری مدد کے ساتھ آ گئی. مدینہ منورہ کے قریب ان لوگوں نے پلاؤ ڈال دیا. منشا یہ ہے کہ خاتمہ ہو جائے دین کا, اسلام کا, محمد کا, نعوذ باللہ. آ گئے, ناچنے والیاں ہیں, گانے والیاں ہیں, جانور ان کے پاس موجود ہے, ہتھیار ان کے پاس موجود ہے, فتح کے نعرے لگ رہے ہیں, رات میں گانے پینے کا, شراب اور کباب کا نظام ہے چل رہا ہے. اس زمانے میں گانے والیاں گا کر جو ہے نا ان لوگوں کو ورگلایا کرتی تھی, ابھارا کرتی تھی, وہ نظام بھی چل رہا ہے. بڑے عجیب و غریب واقعہ ہے غزوہ احزاب کا, بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا کہ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. اس وقت حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے کلیجے جو ہے نا منہ کو آ گئے تھے ہیبت سے, کیا ہونے جا رہا ہے بھائی, اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے لوگ گمان کرنے لگے تھے. اور منافقین نے تو کہہ دیا تھا ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, کہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا بس. منافقین یہ کہنے لگے تھے اس موقع پر, اللہ رسول کا وعدہ جو تھا وہ وعدہ سچا نہیں ہے, وہ تو دھوکہ کیے ہم سے, کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن جو ہے نا بالکل ہر اعتبار سے مضبوط اور قوی ہے اور مسلمانوں پر جو ہے نا حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. ایسے موقع پر بعض صحابہ اکرام سے بھی بشری تقاضے کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ, جملے ان لوگوں نے ادا کر دیے تھے, کہنے لگے متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ بھائی ایسے جملے کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے, وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسی حالت تو ابھی ان کی نہیں آئی, اور پھر بھی جو ہے نا یہ پریشان ہو رہے ہیں, صبر کرو, تھوڑا سا ہمت رکھو, استقامت کے ساتھ رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ احوال کھولیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے, اس کے بعد اللہ پاک نے ایسی فتوحات عطا فرمائی کہ پھر دنیا دیکھتی رہی. مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں دی جا رہی تھیں, 13 سال کے بعد ہجرت کرنے کا حکم ہوا, ہجرت کر کے چلے گئے صحابہ کرام. پھر مدینہ منورہ میں آرام کے ساتھ, عائش کے ساتھ, سکون کے ساتھ, راحت کے ساتھ, فتح کے ساتھ رہنے لگے. اللہ نے فتوحات عطا فرمائی پھر, اور مستقل ریاست بن گئی مدینہ منورہ, اور سب کو اللہ نے مغلوب, مدینہ میں رہتے ہوئے سارے عرب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے, غالب فرما دیا, دین اسلام غالب آ گیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھیلنے لگا کہ آپ کے مشن کو لے کر صحابہ کرام چلے, پھر آپ کے مشن کو پوری امت میں پھر ان لوگوں نے پھیلایا, دین پھیلا. آج انہی کی برکات ہے, انہی کا صدقہ ہے پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہوا ہے, آج انہی کی برکات ہے, انہی کا صدقہ ہے, وہ انہی کی محنتیں ہیں, انہی کی قربانیاں ہیں. دنیا کے جس جس خطے میں اسلام پھیلا ہوا ہے, انہی کی دین ہے کہ وہ لوگ بعد میں اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھے, جو فتنے آتے رہے اس کا تعاقب کرتے رہے, جو مصیبتیں آتی رہیں اس پر, اس کو اس پر صبر کرتے رہے, دین پر استقامت کے ساتھ رہے, کبھی جو ہے نا دین سے پیچھے نہیں ہٹے اور دین کو دین کی تبلیغ کرتے رہے. آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے. تو غزوہ احزاب کے موقع پر یہ صورتحال پیش آئی تھی, وزلزلو ان کو دہ ان کو ہلا دیا گیا تھا اس موقع پر, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, یہاں تک کہ رسول بھی یہ بات کہنے لگے, یہاں تک کہ مومنین بھی یہ بات کہنے لگے کہ اللہ کی مدد آخر کب آنے والی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جملہ کیوں کہا ان لوگوں نے؟ جواب یہ ہے کہ جملہ اس وجہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ تو فرمایا تھا لیکن وقت نہیں بتایا تھا مدد کا. یہ آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی کھانا آنے والا ہے, کھانا تھوڑی دیر میں پہنچے گا, تھوڑا لیٹ ہو گئی, یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی کھانا 9 بجے آئے گا, 10 بجے آئے گا, 11 بجے آئے گا. 9 بجے کے بعد جو ہے ایک صاحب آئیں گے پوچھیں گے کہ بھائی آخر کب آنے والا ہے کھانا, دسل لگ رہا نہیں لگ رہا. پھر 1 گھنٹے کے بعد, پھر 15 منٹ کے بعد دوسرے صاحب آئیں گے کہ بھائی ارے آ رہا نہیں آ رہا کھانا, افواہ تو نہیں ہے. پھر 1-10 منٹ کے بعد پھر ایک صاحب اور آئیں گے, پھر کہیں گے کیا ہے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ تو کیا تھا لیکن وقت کی تعین نہیں فرمائی تھی کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں, اللہ کی مدد کب آنے والی ہے؟ خیر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بشری یعنی انسان کی فطرت ہے, یہ مصیبت میں انسان جو ہے نا اس طرح کہتا ہے, اور یہ گریہ وزاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, یہ عاجزی اور انکساری ہے, یہ منع نہیں ہے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ توکل کے خلاف یہ کیسے جملہ کہہ دیا کہ بھائی اللہ کی مدد کب آئے گی, یہ سوالیہ نشان سوالیہ جملہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو انبیاء کی شان کے خلاف لگ رہا ہے, توکل کے خلاف لگ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدگمانی کو بظاہر بتلا رہا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت اس کی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا تعین نہیں کیا تھا, تو اس لیے وہ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے, عاجزی انکساری اور گریہ بزاری کے طور پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود مطلوب ہے کہ بندے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کریں, اللہ کے سامنے جھک جائیں, گریہ بزاری کریں, روئیں پلائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے طلب کریں. تو صحابہ اکرام کا, انبیاء اکرام کا جو سوال ہوتا تھا وہ اسی پس منظر میں ہوتا تھا, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آنے والی ہے, اللہ مدد فرمائیے آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب, اے لوگو سن لو کہ اللہ بے شک اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے. انسان اصل میں اجرت, انسان کے اندر اجرت ہے, مزاج میں طبیعت میں اجرت ہے انسان کے, جلد بازی چاہتا ہے کہ آج دعا کرے فوراً 1 گھنٹے کے بعد دعا قبول ہو جانا اس کی, یہ وہ جنت ہے بھائی جہاں پر خواہش کرتے فوراً دعا قبول ہونے والی ہے, دنیا میں قبول نہیں ہوتی ایسے, صبر کرنا پڑتا ہے دنیا میں, انتظار کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے لیکن جب میں دینے کے قریب ہوتا ہوں یا میری مدد کے آنے کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت نا امید ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس دیتے ہیں بندے کی اس اجرت پر. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری مدد تو قریب تھے آئن ٹائم پہ پیچھے ہٹا, جب سے لائن میں کھڑا ہوا تھا جیسے میں دروازہ کھولا دینے کے لیے پیچھے ہٹ گیا. ہماری صورتحال یہی ہوتی ہے, ہم جلد باز ہیں. تو اس لیے استقامت کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ پاک ضرور دیں گے. پھر مانگنے میں ہوتا یہی ہے عام طور پر, اللہ پاک کی طرف سے انعام یعنی ملتا تو ضرور ہے لیکن ملنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہ کبھی اللہ پاک مانگنے پر وہی چیز دے دیتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے, کبھی اللہ پاک مانگنے پر وہ چیز نہیں دیتے, بدل کر دوسری چیز دے دیتے ہیں, ہم کو نہیں پتا ہوتا وہ یہ چیز ہم کو اس کے بدلے میں ملی ہوئی ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ہم سے ہٹا دیتے ہیں ہمارے مانگنے کے بدلے میں, ہم کو پتہ نہیں ہوتا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو, ہمارے سوال کو, ہمارے مانگنے کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہوتا. بندے کو مانگ کر جو ہے نا وہ راضی اور خوش رہنا چاہیے, بندے کو خوش رہنا چاہیے, میری دعا ضرور اللہ پاک قبول فرمائیں گے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے آدمی, اور یہی انسان کے لیے بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کی اس کو توفیق دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ پاک اپنے سامنے جھکنے کی اس کو توفیق دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا سوال اللہ کو بہت پسند ہے, اسی لیے تو اللہ پاک بار بار مانگنے کا حکم یعنی بار بار مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں. مانگتے رہنا چاہیے, ہم بھکاری ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء, لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے. بھکاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کے سامنے سوال کرنا شروع کر دیا, اللہ کے بھکاری ہیں, لوگوں سے جو ہے نا غنی بن کر رہنا چاہیے, اللہ یہ کہ مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب, سن لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے صحابہ اکرام کا, جواب ہے, فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون, کہ کیا خرچ کریں. یہ سوال آگے بھی آ رہا ہے, یہاں پر بھی ہے, اور اس سوال کے اصل میں عمرو بن جموح کے بارے میں یہ آیت نازل بھی بعض مفسرین نے کہا, بعض کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں, صحابہ کرام تو مختلف سوالات کرتے رہتے تھے, شان نزول کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کا ایک سوال آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول, اور یہ حکم اس سے پہلے بھی آیا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, جان کے فنا رشتہ داروں پر خرچ کرو, قتال کرو, فلاں کرو, بہت سارے احکام آئے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزید تفصیل ذکر فرما رہے ہیں, کیا خرچ کرنا ہے, کہاں پر خرچ کرنا ہے. تو دو سوال ان کے تھے کہ کیا خرچ کرنا ہے, اور دوسرا, اور بہت مالدار صحابی تھے وہ, اس لیے کہنے لگے اللہ کے نبی سے کہ رسول اللہ بتائیے کہ کیا خرچ کریں ہم اللہ کے راستے میں, اور دوسرا یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں. سوال یہ تھا کون سا مال خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خرچ کریں وہ تو آگے بتایا ہے, لیکن یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے. تو یہ آیت کے بارے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصلاً پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, عام صدقات کے بارے میں, نفلی صدقات کے بارے میں. یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں نازل ہوئی. اس کا ایک قرینہ تو یہی ہے کہ زکوٰۃ کے تو اصول بیان کر دیے گئے, زکوٰۃ کی مقدار متعین کر دی گئی, زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے گئے, نصاب معلوم ہے کہ اتنے نصاب ہوگا, اگر کسی کے پاس سونا چاندی پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, اور اسی طریقے پہ اس کی مقدار کیا ہے, کتنا دینا ہے, یہ بھی طے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کن کن کو دینا ہے یہ بھی طے ہے. تو اس پس منظر میں پھر یہ جو سوال ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ کی تفصیلات تو آلریڈی اللہ نے بیان فرما دی ہیں. تو ان نفلی صدقات کے بارے میں صحابہ اکرام نفل صدقہ کرنے کے بارے میں یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا خرچ کرنا چاہیے, کہاں خرچ کرنا چاہیے. ہم کو منت سماجت کرنے پڑتی ہے کہ زکوٰۃ دے دو بھائی, نفلی صدقات نہیں, زکوٰۃ ہی دے دو کم از کم. صحابہ اکرام نفلی زکوٰۃ تو ہے ہی دینا ہی ہے, لیکن نفلی صدقات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو مصرف ہے وہ سب سے پہلے والدین کو دینا ہے. آدمی اپنا مال کہاں خرچ کرے تو سب سے پہلے والدین پر خرچ کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ والدین کو تو نہیں دی جا سکتی, والدین زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں, ان کو نفلی صدقات دیے جائیں گے, پھر نفلی ہدایہ وغیرہ دیے جائیں گے. تو اس سے یہ معلوم, یہ قرینہ ہے اصل میں, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے. تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ کیا خرچ کرنا چاہیے اور کتنا خرچ کرنا, کہاں خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی فلاں فلاں لوگوں پر صدقہ کر دیا جائے, خرچ کیا جائے. فرمایا کہ ان میں سے ایک والدین ہیں, دوسرے ہیں رشتہ دار, تیسرے ہیں یتیم, چوتھے ہیں مسکین, پانچویں ہیں مسافر. اس کے بعد فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر, جو بھی خرچ کرنا ہے وہ خیر ہی کرو, جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں, اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. تو اس آیت میں جو حکم ہم کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا زکوٰۃ کی, پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی ہے کہ انسان زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال خرچ کرتا رہے اپنے رشتہ داروں اعزاء و اقارب پر. زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. والدین اگر مالدار ہیں تب تو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس ان کا پیسہ ہے وہ خود خرچ کریں گے. مالدار نہیں ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کریں, ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں, ان کے دوا دارو کا انتظام کریں, ان کی ضروریات کا انتظام کریں, یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. اور سب سے پہلے والدین کو ذکر فرمایا, کیونکہ والدین کا جتنا حق ہوتا ہے کسی کا حق نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد. والدین کا حق بہت زیادہ ہے. ایک روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں کس کو, تو حضور نے فرمایا کہ ماں پر خرچ کرو. پھر فرمایا کہ رسول اللہ پھر کون اس کے بعد, اب مال کا زیادہ حقدار کون ہے, تو حضور نے فرمایا کہ پھر ماں ہے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ پھر کس پر خرچ کروں, تو فرمایا کہ ماں ہے. چوتھی بار سوال کیا کہ رسول اللہ مال کس پر خرچ کریں, تو حضور نے فرمایا کہ اپنے باپ پر خرچ کرو, ماں اتنی زیادہ حقدار ہوتی ہے. ان کے احسانات ہمارے دنیا میں آنے کا سبب وہی ہیں, احسانات ان کے ہوتے ہیں بیان نہیں کیا جا سکتا, اتنے احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ صحابی نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج پیدل کروایا, اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا, اپنے گھر سے نکلا پیدل, اور زمانے میں گھر مکے سے قریب نہیں ہوتے تھے, کسی اور جگہ سے وہ آیا تھا, وہ صحابی آئے تھے, وہاں سے آئے, ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر, پھر اس کے بعد پورا حج کروایا, طواف ہوا, سعی ہوئی, صفا مروہ ہوا, منا ہوا, جمرات ہوا, پورا کا پورا جو حج تھا جتنے بھی دن وہ پھرتے رہے, ماں کو کندھے پر بٹھائے, اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے نا اپنے کندھے پر بٹھا کر جو ہے نا حج کروایا, اور یہاں سے وہاں تک کا پورا ہمارا سفر ہوا, کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تم کو جنتے وقت تکلیف سے جو آہ ایک مرتبہ نکلتی ہے ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا, ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ماں بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کے احسانات بہت بڑے ہیں, اس کی جو زندگی ہمارے اوپر قربان ہوتی ہے, جو اولا ماں باپ کی زندگی اولاد پر قربان ہو جاتی ہے پوری کی پوری. خواہشات جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں, آدمی کو اپنی فکر نہیں ہوتی, اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے, اپنے خواہشات کی فکر نہیں. بچے پیدا ہونے کے بعد باپ کو اپنی اولاد, اپنی خواہشات جو ہے نا اس کی سر سے پڑ جاتی ہیں, اولاد کے خواہش کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ, پھر اس کی ضرورت کی تکمیل ہو وہ آرام سے رہے. بچہ ڈر گیا, باپ اٹھ کر فوراً بھاگتا ہے, ماں اٹھ کر فوراً بھاگتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, نیند سے نیند نہیں لگ رہی ہے, پریشان کہ بھائی سو کیوں نہیں رہا. ایک گھنٹہ زیادہ سو گیا تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ زیادہ کیوں سو گیا بھائی, کچھ ہو تو نہیں گیا اس کو. کھانا نہیں کھا رہا تو پریشان, بخار آ گیا تو پریشان, کھانس رہا ہے تو پریشان, ہر چیز میں اتنی پریشان ہو جاتی ہے ماں, بیان نہیں. اور ہر اعتبار سے قربانی ہوتی ہے, ہر خواہش قربان کر دیتی ہے اس کے اوپر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا تو وہیں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا. پھر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کا یہ فیصلہ ہے بندوں پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے, اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسلوب اختیار فرماتے ہیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو, روزہ ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حج کرو, اس سے بچو, یہ کام کرو, یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی اور والدین کی اطاعت, اپنی عبادت کی اور والدین کی اطاعت کی بات ذکر فرمائی, والدین کی خدمت کی بات ذکر فرمائی, تو قرآن پاک کا اسلوب بدل گیا. قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ نہیں فرمایا اس آیت میں, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ نے اپنے بارے میں لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور اللہ کا فیصلہ بندوں کے حق میں یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اتنی اہمیت کہاں ملے, اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے والدین کا ذکر کر دیا, بہت بڑی بات ہے یہ. آج کے زمانے میں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ والدین پر خرچ کرنا, ان کی عزت, ان کا احترام, ان کی خدمت, ان کا ادب, ان کا احترام, ان کا اکرام, اس کے بجائے بچے بڑے ہوتے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں, بڑے ہوتے لڑنا شروع. یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ والدین پر سب سے پہلے خرچ کرو, اور ہم کیا کرتے ہیں, والدین پر خرچ کرنے کے بجائے زندگی ہی میں ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ ہماری صورتحال, مرنے سے پہلے جائیداد لکھ دو, وصیت لکھ دو بھائی ہمارے ہاتھ میں. بہت سے بچے ہیں جو یعنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے نام پہ لکھ دیا جائے, یہ سونا ہمارے نام پہ کر دیا جائے, یہ نیکلیس ہمارے نام پہ ہو, یہ کڑے میرے مجھے دیے جائیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ کڑے دے دیے جائیں, زمین یہ مجھے دے دی جائے, وہ فلاں پلاٹ ہے وہ پلاٹ وہ مجھے دے دیا جائے, فلاں زمین ہے وہ کسی کے حوالے کر دی. زندگی میں مطالبہ ہے, یاد رکھیں کہ اولاد مطالبہ کر ہی نہیں سکتی اپنی زندگی میں. والد اپنی خوشی سے دے رہا ہے وہ الگ بات ہے, حکمت عملی سے کہ بچے بعد میں لڑ لیں گے, مار لیں گے ایک دوسرے کو, پھر اس لیے یہ کرتے ہیں کہ بھائی زندگی میں تقسیم کر کے چلے جائیں گے, بعد میں نزاع نہ ہو, یہ صورت ہوتی ہے. لیکن اولاد مطالبہ بالکل نہیں کر سکتی, جائز ہی نہیں ہے اولاد کے لیے, حق ہی نہیں ہے وہ. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اولاد کی طرف سے مطالبہ اگر آ جاتا ہے تقسیم کا, تقسیم نہیں کرنا چاہیے, پھر اس کی سرزنش ہونی چاہیے. بھائی کیا حساب سے آدمی مطالبہ کر رہا ہے اپنے والدین سے کہ مجھے پیسے دو. بھائی اب تو اولاد کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا سہارا بنے, ان پر خرچ کرے, انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے, جتنے انعامات احسانات تیرے اوپر کیے ہیں اندازہ نہیں ہے تجھ کو, زندگی پوری تیرے پیچھے گزر گئی, اور تو بڑا ہو کہ انہیں کا مال تھوڑا سا مال ان کے پاس جمع ہوتا ہے تو وہ لینے کے چکر میں ان کا خدمت گزار بننے کے بجائے. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ جو کچھ بھی تم خیر یعنی مال خرچ کرو تو وہ سب سے والدین کے لیے ہونا چاہیے. یعنی اولین مستحق آدمی کے اپنے والدین ہیں, پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں, مسجد میں خرچ کریں, مدرسے میں خرچ کریں, ادھر خرچ کریں, ادھر خرچ کریں, نہیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے امی میرے ابا کتنے ضرورت مند ہیں اس مال کے. یہ آدمی کو دیکھنا, یہ قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا ضابطہ ہے. اپنے ماں باپ کو ترجیح دے آدمی, ضرورت مند نہیں ہے, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, والدین کہتے ہیں کہ نہیں نہیں چاہیے, تو وہ الگ بات ہے, لیکن حق ہے ہمارا, ہدیہ پیش کرتے رہنا چاہیے, اپنی استطاعت کے بقدر آدمی ضرور دے دے. اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تب بھی آدمی کو ہدیہ دینا چاہیے دوسروں کو, ایک دوسرے کو. بیوی کو ہر سال نہیں ملتا گفٹ, ہر تھوڑے دن کو ایک گفٹ ملتا رہتا, مطالبہ کرو تو بھی ملتا, مطالبہ نہیں کرے تو بھی ملتا, अरे मेरे सरीडे आते ही जो है ना कि गिफ्ट मिल जाता, कोई और छोटी सी कोई छोटा सा काम हो गया ये गिफ्ट मिल गया। भाई माँ बाप ज्यादा हदाया के जो है ना हमारे हकदार हैं, वो मांगते नहीं औलाद से कि मुझे हदिया दो, आप देंगे तो फिर वो खुश हो जाएंगे कि मेरे बच्चे का मेरे साथ ताल्लुक क्या है, कितना वो चाहता है। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल मा अनफक्तु मिन खैरिन फलिल वालिदैन, जो कुछ भी तुम खर्च करो वालिदैन, जो कुछ भी खर्च करोगे तो वालिदैन के लिए होना चाहिए सबसे पहले, और वालिदैन में सबसे पहले माँ है फिर बाप है, माँ ज्यादा हकदार होती है। उलमा ने लिखा है कि खिदमत माँ की है, खिदमत में माँ जो है ना वो मुकदम है, इताअत में बाप मुकदम है, खिदमत माँ की करना चाहिए। अच्छा पैसों की जरूरत नहीं है तो दूसरी जरूरियात होती हैं, वो हाथ पैर दबाना चाहिए उनके, बूढ़े हैं हाथ पैर दर्द होते हैं तो वो दबाना चाहिए, तेल डालकर मालिश करने की जरूरत होती है वो आदमी वो करे, बाहर लाना लेके जाना होता है जरूरत पड़ने पर वो करे, दवाएं लानी है वो करे, ये नहीं है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, ऐसी चीजें इख्तियार करें जिससे वालिदैन का दिल निभ सके, वालिदैन जो है ना खुश हो सके राजी हो सके, उनको बोलने की जरूरत नहीं देना, मौका नहीं देना चाहिए। उसके बाद फरमाया कि वल अक्रबीन, दूसरा जो हक है तो वो रिश्तेदारों का है, जो भी खर्च करो तो अपने रिश्तेदारों के लिए खर्च करो। हम अपने रिश्तेदारों में खर्च करने के बजाय इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कहाँ खर्च करना है कहाँ खर्च करना है। आयत मुबारक बता रही है कि तुम्हारे नफली जो सदकात होते हैं, नफली जो हदाया होते हैं, तो उसके हकदार तुम्हारे अपने रिश्तेदार भी हैं, और रिश्तेदारों पर खर्च करने का सवाब दोगुना मिलता है, उनके साथ सिला रहमी करने का सवाब भी मिलता है, शरीयत के हुक्म की तामील करने का सवाब भी उनको मिलता है। हदीस में ज़कात के बारे में हुजूर ने फरमाया ना, सिला रहमी का सवाब भी है और उनके साथ हुस्न सलूक का, यानी हुस्न सलूक का सवाब भी है, शरीयत के हुक्म की तामील का सवाब भी है, उसमें डबल डबल सवाब मिलता है उसमें। और आप अपने ख़ानदान में खुद देख लें, गौर फिक्र कर लें, मशवरे कर लें, आपको पता चल जाएगा। हर आदमी के पास होना चाहिए एक लिस्ट, हर आदमी के पास एक जायज़ा होना चाहिए अपने ख़ानदान वालों के बारे में कि कौन ज़रूरतमंद है कौन नहीं है। कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं, खालाएं कभी जो है ना ज़रूरतमंद होती है हमको पता नहीं होता, मामू कभी ज़रूरतमंद है हमको पता नहीं है, फूफियाँ ज़रूरतमंद है हमको पता नहीं है, बाद दफ़ा भाई बहन ज़रूरतमंद होते हैं हमको पता, हम इधर उधर लूट रहे हैं लुटा रहे हैं पैसे, अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ भाइयों के घर में क्या हवाल चल रहे हैं पता ही नहीं है, या अपनी ज़िंदगी में मस्त जी रहे हैं, खालों और फूफियों के ऊपर क्या हवाल गुजर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, किस तरह एडजस्ट करते हैं। रिश्तेदार जिक्र नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूरतमंद नहीं होते। जहाँ आदमी अल्लाह पाक उमूमन जो है ना अच्छी हालत में रखता है, यहाँ के थोड़े पैसे भी वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सौ दो सौ डॉलर अगर आप भेज दें किसी के छोटे यानी मौाक़े से मुख्तलिफ छोटे मोटे मौक़ों पर, वो बहुत काफ़ी हो जाते हैं उनके लिए, करते रहना चाहिए। शादी का मौका है हदिया कुछ भेज दिया, विरादत के मसले हैं उस मौके पर कुछ हदिया भेज दिया, बीमार हो गए घर में तो उस मौके पर कुछ हदिया भेज दिया, बोलते नहीं है एडजस्ट हो जाता है, अल्लाह पाक इंतज़ाम फरमा देते हैं। लेकिन हमारा अपना हक बनता है कि भाई हम गौर व फिक्र हम देखें और हम जो है ना जायज़ा लें अपने ख़ानदान वालों का कि भाई कौन ज़रूरतमंद है कौन नहीं है, किसकी जॉब है किसके नहीं है, किसके जरिए किसकी जो है ना आमदनी से उसके अखराजात पूरे हो रहे हैं किसके नहीं पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर जो हम खर्च कर रहे होते हैं, जितना हम खर्च कर रहे होते हैं, उसका अंदाज़ा लगाइए आप। खाने पीने में हज़ारों पैसे उड़ा देते हैं हम अपने, ख्वाहिशात में हज़ारों रुपये हम उड़ा देते हैं अपनी, ट्रैवलिंग में हज़ारों रुपये हम उड़ा देते हैं अपनी, बीवी बच्चों के साथ जो है ना होटलिंग करके आ गए यहाँ पर और वहाँ पर होटलिंग कर, यहाँ 1,000 तो वहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ के अतबार से 15-20,000 हो जाएंगे, खा के पी के आदमी जो है ना पैसे उड़ा के आ जा रहा है, और वहाँ पर 10,000-15,000 भेजने पर जो है ना पीछे हट रहा होता है। पैसे वहाँ पर खर्च करें अपनी ख्वाहिशात में नहीं। उसका फरमाया कि वलयतामा, मिस्किनों पर खर्च करे आदमी, देखिए वलयतामा यतीमों पर माल खर्च करे। यतीम वो होता है कि बालिग होने से पहले वालिद का इंतकाल हो गया, बच्चा बालिग होने से पहले वालिद का इंतकाल हो गया तो वो यतीम कहलाता है। जाहिर सी बात है कि बाप ही का साया सर से उड़ गया, बहुत बड़ी नियामत उससे जो है ना दूर हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना, मौत तो मुकद्दर है, किसी की मौत जल्दी होती है किसी की देर से होती है, अल्लाह का लिखा हुआ फैसला है, वो तो टलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा सहारा दूर हो जाता है आदमी का, बच्चे का, तो उसकी फजीलत की अल्लाह के नबी ने उसकी फजीलत बयान फरमाई। फिर जो उसके सर पर हाथ फेरेगा, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदरे बदले में अल्लाह तबारक व तआला नामे अमान में निकिया लिखते चले जाएंगे उसके। फिर فرمایا کہ جو یتیم کی مدد کرنے والا ہوتا ہے, اس کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے, کل قیامت میں وہ اور میں اس طریقے پر ہوں گے, دو انگلیوں سے اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ دو انگلیاں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں, کل میں اور جو یتیم کی مدد کرنے والا ہے قیامت میں اس طرح ہوں گے. پھر بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس نعمت کا اندازہ یہاں نہیں وہاں پر ہوگا. حضور کی معیت میں, حضور کے قرب میں ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے قیامت میں. خاندان میں اگر ہیں تو ان یتیموں کی پرورش, ان کی کفالت لے لینی چاہیے ہم کو, اور وہاں کے لوگوں کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کے بچوں کا انتظام کرنا, یتیموں کا انتظام کرنا کوئی مشکل, یہاں پر ہے تو یہاں پر بھی فکر کرنی چاہیے. وہاں پر ہے تو آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اخراجات پورے کر سکتا ہے. دیکھیں اپنے خاندانوں میں, تو اگر اپنے نہیں ہے تو دوستوں کے دیکھیں, دوستوں کے خاندانوں میں اگر کوئی ہے تو وہاں دیکھیں, معلوم کرے کہ اگر ہے تو بھائی ہم کفالت کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو مسکین ہوتے ہیں تو مسکینوں کی کفالت کی ذمہ داری یہ بھی ہے. تو آگے اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مسکینوں پر بھی جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہیے, یعنی جو لوگ ضرورت مند ہیں ان پر. اب ضرورت مند الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, کچھ ضرورت مند حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے. لا یسألون الناس إلحافا, وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے. آپ کے خاندان میں بھی ایسے کچھ لوگ مل جائیں گے آپ کو, ان کو ڈھونڈیں کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کر رہے ہیں. چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ بھائی یہ آدمی ضرورت مند ہے. تعریفہم بسیماہم, تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو گے, پریشانی میں ہیں, مصیبت میں ہیں, ضرورت مند ہیں. بصیرت والا آدمی اگر ہوگا تو چہرہ دیکھتے سمجھ جائے گا. اگر ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو خاندان والوں سے معلوم کریں, کیا بھائی چہرے سے فکر مند نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے, کوئی ضرورت اگر ان کی ہے تو بتائیے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا چاہیے. یہ ہے اصل میں حقیقی مسکین. یہ مسکین حدیث میں اللہ کے نبی نے مسکین کی تعریف یہی فرمائی کہ بھائی حقیقی مسکین تو وہ نہیں ہے کہ جس کو ایک لقمہ یا لقمہ, ایک کھجور دو کھجور ہم نے دے دیا تو جو ہے نا وہ چلا جائے. حقیقی مسکین تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا, وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود. اس کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے, وہ ضرورت مند ہے. اب آج کے زمانے میں تو مانگنے کا رواج ہے, بڑے پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کو تو دینا نہیں چاہیے. مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ریگولر مانگ رہے ہیں, ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں وہ. اگر آپ دیکھیں گے جو پیشہ ور فقیر ہیں ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں, ان کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہوتے ہیں. کئی ایسے مسکینوں کے فقیروں کے حوالے آپ سنیں گے, پتہ چلے گا. ایک صاحب ایک دکان پہ مانگے, ہمارے عزیز کا واقعہ ہے, دکان کپڑے کی دکان ہے, تو دکان پہ آئے مانگنے کے لیے. تو انہوں نے بلایا, بلا کے بٹھا کے سمجھایا کہ بھائی یہ جو مانگ رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے, آپ یہاں کام کر لیں آپ کو 3-4 ہزار روپے دے دوں گا میں مہینے کے جو بھی ہے. کہنے لگے کہہ رہے جاؤ صاحب یہ ایک دن میں کما لیتا ہوں میں. یہ صورتحال ہوتی ہے. اب مانگ رہے ہیں روزانہ, ان کی آمدنی جو ہے نا ہزاروں, یعنی عام روزے مرہ میں جو محنت کرنے والے جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ ان کی آمدنی ہوتی ہے. بعض تو جو ہے نا اچھی حالت میں ہوتے ہیں, اور جب بستی میں جانا ہوتا ہے فقیر بن کر, وہاں جانے کے بعد اپنا حلیہ بدل لیتے ہیں. یہ ہے, تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اور ایسے لوگوں کے لیے مانگنا بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کی روزی روٹی موجود ہے اور ستر چھپانے کے لیے کپڑا موجود ہے تو سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. پھر اللہ کہ کوئی بڑی ضرورت اس کے پاس آ گئی, اپنی کوئی خاص ضرورت آ گئی, اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ مانگ سے وہ الگ چیز ہے, قرض ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پیسے کے طور پہ ہے کہ روٹی موجود ہے پھر روٹی مانگنے کے لیے نکل گئے, عام طور پر جو ہم مانگتے ہیں گھر میں راشن رکھا ہوا ہو. یہ پیشہ ور جو فقیر ہوتے ہیں ان کی تو صورت حال یہ ہوتی ہے, راشن تقسیم ہو رہا ہے, یہاں بھی جائیں گے, یعنی جتنی جگہ شہر میں تقسیم ہو رہا ہے سب جگہ پہنچ جاتے ہیں, اور خود بھی مانگتے ہیں, اولاد کو بھی پیچھے لگا دیتے ہیں ساتھ میں. اولاد بھی مانگ رہی ہے, وہ بھی مانگ رہے ہیں, اولاد چار ہے تو چاروں آتے ہیں پھر الگ الگ بن کے. یہ تو مانگنا جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جو آدمی مانگتا ہے, یعنی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اپنے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں, یعنی وہاں سے فقیر ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ. یعنی اپنی حالت کو اللہ کے سامنے نہیں رکھ رہا, بندوں کے سامنے رکھ رہا ہے, تو بندے کیا دیں گے, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, حالت کو پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے, مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو ضرورت کے ہوتے ہوئے آدمی مانگے تو الگ چیز ہے, لیکن بلا ضرورت جو ہے یہ جو مانگنے کا مسئلہ ہے, بہت سے لوگوں کا عادت ہوتی ہے قرض پر ہی ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے محنت. یہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جو آدمی کمانے کی قدرت اور استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے. نہیں, استطاعت اللہ نے دیا, ہاتھ پاؤں دیا, قابلیت دی ہے, صلاحیت دی ہے, جائے کمائے. البتہ یہ بات ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر دے دیا جائے تو لینا جائز ہے اس کے لیے. بھائی ضرورت مند یعنی کچھ موجود ہے گھر میں, اس کو اگر دے دیا جائے بغیر مانگے کے تو وہ لے سکتا ہے بالکل. اور جس آدمی کے پاس نصاب کے بقدر سونا یعنی پیسے جمع ہوتے ہیں سونے کی شکل میں, چاندی کی شکل میں, یا پیسوں کی شکل میں, تو اس کے لیے نہ سوال کرنا جائز ہے نہ جو ہے نا اس کے لیے لینا جائز, ہدیہ لے سکتا ہے. سوال کرنا ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے, سوال کر کے مانگ کے لینا جائز نہیں ہے ایسے شخص کے لیے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکین ہیں تو ان پر بھی خرچ کرو, وہ اپنی سبیل اور مسافرین پر بھی خرچ کرو. جو اللہ کے یعنی مسافر وہ لوگ ہوتے, نکل گئے آدمی شرعی سفر پر ہے, ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں کسی کی جیب کٹ جاتی ہے, آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ چور تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, کہیں بھی جو ہے نا, کبھی گاڑی میں, کبھی اسٹیشن پر, کبھی کسی اور جگہ, کبھی مسجد میں, وہ تو جگہ بھی نہیں دیکھتے, ان کو تو پیسوں سے سروکار ہوتا ہے, ہاتھ صاف کر دیا انہوں نے. تو آدمی اگر چکے اپنے وطن میں, آدمی اگر چکے اپنے شہر میں, اپنے ملک میں مالدار ہوگا, سفر کی اگر حالت میں ہے, ضرورت مند ہے, تو پھر اس پر اس کو مانگنا بھی جائز ہے اور اس کو دینا بھی جائز ہے, پھر دیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ مسافر کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مصداق بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ بھی اس کو دی جا سکتی ہے اگر چکے شہر میں وہ مالدار ہو, اپنے وطن میں وہ مالدار ہوگا, لیکن سفر کی حالت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, دیا جا سکتا ہے, ضرورت مند ہے. ویسے بھی وہ جو ہے نا مہمان ہوتا ہے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے اگر کوئی مسافر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مصارف بیان فرمائے ہیں کہ تمہارے اموال جو نفلی صدقات ہیں کہاں خرچ ہونا چاہیے. تو یہ ہیں کہ بھائی سب سے پہلے والدین کو دیا جائے, پھر رشتہ داروں کو دیا جائے, پھر یتیموں کو دیا جائے, پھر مسکینوں کو دیا جائے, پھر مسافروں کو دیا جائے. اس کا فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم, جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ, یعنی جو کچھ بھی کرو گے خیر کا کام, یعنی جو کچھ بھی خرچ کرو گے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ اس کو جاننے والے ہیں. اس لیے خرچ کرنے میں جو ہے نا اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو, لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو. آدمی دکھانے کی نہیں ہے, دکھانے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو سارا صدقہ کیا ہوا باطل ہو جائے گا, پھر اس کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. تو پھر میں وما تفعلوا من خیر, اور جو کچھ بھی نیک کام کرو گے یعنی جو کچھ بھی خرچ کرو گے, فإن اللہ بھی عالم, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں, اللہ پاک جانتے ہیں. تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عوض عطا فرمائیں گے. پھر دنیا میں یہی ہو, مال میں برکت ہوگی, خرچ کرنے کی وجہ سے خود اللہ پاک روزی کے دروازے اس کے اوپر کھولیں گے, خرچ کرنے کی وجہ سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرمائیں گے, اور پھر آخرت میں تو ہر خرچ کرنے یعنی ہر روپیہ کے بدلے میں اجر ملنے والا ہے وہاں پر. اور آدمی جتنا اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. پھر ایک نیکی کا ایک روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 10 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے. اخلاص جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اضافہ فرماتے بھی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا طیبا و شفاء من کل داء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہم تمام کی جائز تمنا اور حاجتوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے. مسجد کے ایک مصلی نے یا اللہ ان کے ایک رشتہ دار کے بارے میں دعاؤں کی درخواست کی ہے, یا اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جس کی جو بھی ضرورت ہے یا اللہ اس ضرورت کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. حلال روزی ہم سب کو عطا فرمائیے, حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیے, اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا الخاتمہ بخیر فرمائیے, دونوں جہانوں کی سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے, عزتوں سے مالا مال فرمائیے, ہر قسم کی پریشانی سے, مصیبت سے, بیماری سے, جنات شیاطین آصف نظر بد اور ان کے اثرات اور سحر سے اللہ حفاظت فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ.